ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। ये सूरह वत्तीन है जिसकी तशरीह का सिलसिला गुज़श्ता मजालिस से जारी है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने चार चीज़ों की कसम खा करके ये बतलाया है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल करके पैदा फरमाया और फिर उसको असफलुस्साफिलीन में डाल दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए। अब ये जो सुमरा ददनाओ असफलुस्साफिलीन और लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीन, इस आयत का एक मतलब तो पहले बतला दिया गया अगली मजलिस के अंदर कि अल्लाह तबरक ताला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया, यानी उसकी जाहिरी शक्ल सूरत भी दूसरे जानवरों से बेहतर है, उसकी सलाहियतें भी दूसरे जानवरों के मुकाबले में अल्लाह ने शानदार और बेहतरीन बनाई, और फिर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी, शऊर दिया, अच्छे बुरे की तमीज दी। अब अगर कोई आदमी अपनी इन सलाहियतों को सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में इन सलाहियतों को इस्तेमाल करता है तो ऐसा आदमी अपने आप को अशरफुल मखलूकात के मकाम से गिराकर असफलुस्साफिलीन में ले जाता है, यानी दुनिया में वो इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह तबरक तआला ने एक मौके पर वो लोग जो کفر اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم ادل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی گھٹیا بنا لیا، اسفل السافلین میں ڈال دیا. البتہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اشرف المخلوقات کا جو مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے اسی پر فائز رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر اور ثواب ایسا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے ملے گا. یہ تو یہ انا وہ جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین کا ایک مطلب ہے جو اگلی مجلس میں بیان کیا گیا تھا. اسی آیت کے ان دو آیتوں کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے تو بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو بھی اختیار کیا ہے اور بیان کیا ہے اپنی تفاسیر کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر کے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو ہم رددنا اسفل سافلین لوٹا کر نچلی سے نچلی حالت میں لے آتے ہیں، تو اس نچلی سے نچلی حالت سے کیا مراد ہے؟ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بڑھاپے کی حالت ہے کہ جب تک انسان جوان ہے اس کے سارے قوا مضبوط ہیں، دیکھنے میں بھی وہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت بھی ہے، خوش شکل بھی ہے، اس کی ساری قوتیں بحال ہیں، بڑے عزم و ارادے کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو ہے اس زمانے میں گویا احسن تقویم کی صفت سے متصف ہوتا ہے. لیکن جب اس کی عمر ڈھل گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کی قوتیں جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ جواب دینے لگتی ہیں، بڑھاپے میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اس کی ساری قوتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں، نقل و حرکت میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کھانا پینا بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے. شکل و صورت بھی جوانی میں جو ہوتی ہے خوبصورتی اور خوش شکلی وہ باقی نہیں رہتی، جوانی کے عالم میں اللہ نے جو اس کو حسن عطا فرمایا تھا بڑھاپے میں وہ باقی نہیں رہتا، بلکہ بڑھاپے میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اس کے چہرے پر جریاں پڑ جاتی ہے، کھال لٹک جاتی ہیں، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، کان کی سننے کی شنوائی کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے ساری صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو بہتر سے بہتر عطا فرمائی تھی وہ بدتر سے بدتر حالت تک پہنچ جاتی ہے. اسی کو قرآن میں ایک جگہ پر ارذل عمر، بہت گھٹیا نکمی عمر سے تعبیر کیا ہے کہ گویا وہ کسی کام کا نہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيَا لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گھٹیا عمر میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ نہ جاننے والے، یعنی ساری صلاحیتیں تھیں، علم تھا اور بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، اب اس عمر میں پہنچا سب ختم ہو گیا، قوت حافظہ بھی باقی نہیں رہی اور سب کچھ گویا بھلا دیا گیا، ساری اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی. اسی کو قرآن نے ارذل عمر سے تعبیر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے کہ ایسی عمر میں پہنچنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. گویا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تم کو یہ جو صلاحیتیں دی، خوبصورتی عطا فرمائی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس میں قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے خاندان کے ایک صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے اندر بڑے طاقتور اور بڑے جو ہے صاحب صلاحیت تھے، پورے خاندان میں ان کی قوت اور طاقت جو ہے وہ ضرب المثل تھی، کہا وہ ایک ہاتھ مار کر برف کی سل کو توڑ دیتے تھے، اور تربوز کو تو کبھی کاٹتے نہیں تھے، ہاتھ مار کے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح۔ لیکن کہا جب ان کا بڑھاپا آیا، بیمار ہوئے بڑھاپے میں، تو حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس جاتے تھے تو مسافر کے لیے جب ہاتھ اٹھانا مشکل ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے دیکھو یہ وہ آدمی ہے جو اپنی جوانی میں برف کی سل کو ایک ہاتھ مار کر توڑ دیا کرتا تھا، آج مسافر کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو اس آیت میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسفل السافلین سے جو ہے تعبیر فرمایا ہے، گویا ہر چیز آدمی کو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکات ہوں، وہ ایک مرتبہ انہوں نے وہ اسی بہرحال بڑھاپے میں ہے، اٹھنا اٹھنے بیٹھنے میں تکلف تو رہتا ہی ہے، تو وہ ہمارے یہاں جو ہے بوڑھے لوگوں کے اندر ایک کہاوت ہے کہ عمرا بنیا ڈونگرا نے پادر بنیوں پردیش، مطلب یہ عمرا کہتے ہیں وہ جو دروازہ ہوتا ہے نا، دروازے کی چوکھٹ، تو پرانے زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے اس کی چوکھٹ اونچی ہوتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی، اب تو زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں دروازوں کی چوکھٹیں اونچی ہوا کرتی تھی، تو کہا بڑھاپے میں وہ اس چوکھٹ کے اوپر چڑھنا بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا، اور پادر بینوں پردیش کا مطلب یہ ہے، پادر یعنی گاؤں سے باہر کا جو میدان ہوتا ہے اس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے ایک من صاحب کہتے ہیں یہ پادر جو ہے گجراتی لفظ ہے لیکن ہے یہ فارسی، کہ جب آدمی کہیں باہر سے آتا ہے پادر قریا، یعنی گویا وہاں پاؤں رکھا، یعنی بستی کے اندر داخل ہو گئے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے خیر پادر کی، تو گویا وہ گاؤں کے باہر جانا بھی اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کی اس کمزوری میں جیسے کہ بیرون ملک میں جانا اس کا سفر۔ تو واقعہ یہی ہے کیا بڑھاپے کی عمر میں آدمی کی وہ ساری صلاحیتیں قوتیں وہ سب جواب دے جاتی ہیں۔ بہرحال کوئی انسان کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، قوتیں زائل ہو جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے سے نچلے درجے میں پہنچا دیا، یعنی اب گویا کوئی طاقت اس میں باقی نہیں رہی، جب تو گویا اب ہمیں اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی جوانی کے زمانے میں جب تک تمہارے اندر قوا ہیں، طاقت ہے، صلاحیتیں ہیں، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لو، ورنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم چاہو گے تو بھی کچھ کر سکو گے نہیں۔ تو بہرحال اسی بڑھاپے کی جو انتہائی حالت کمزوری کی ہوتی ہے، اسی کو اس آیت کے اندر اسفل سافلین سے تعبیر کیا ہے کہ ہم پھر اس کو اسفل سافلین میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہ بھائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے تو کیا ان کو بڑھاپا نہیں آتا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کا جو استثناء کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ گویا یہ اس کے اندر اسفل السافلین میں نہیں پہنچتے، نہیں، یہ بڑھاپا تو ان پر بھی طاری ہوتا ہے، اور جیسے اور لوگوں کی قوتیں بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کی صلاحیتیں بھی، طاقت بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ڈل جاتی ہے، ظاہری شکل و صورت بھی ان کی جو ہے بدل جاتی ہے، ان کے چہرے پر بھی جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان کی کھال بھی لٹک جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ان کو بڑھاپے میں جو دوسرے لوگوں کو پیش آتا ہے ویسا پیش نہ آتے ہو، لیکن پھر بھی وہ اسفل السافلین میں نہیں ہوتے. کیوں اسفل السافلین میں نہیں ہوتے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آدمی بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، اب اگر بڑھاپے میں جب پہنچے گا تو جو نیک اعمال اپنی زندگی میں کرتا رہا، یعنی تہجد کا اہتمام کرتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، چاشت پڑھتا تھا، اور جو ہے مہینے میں 3 روزے رکھتا تھا، اور بھی نیک اعمال کرتا تھا، اب ظاہر ہے بڑھاپے میں ساری قوتیں جواب دے گئی ہیں، تو اب تو وہ بستر کے اوپر پڑا ہے، فرض نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، تہجد اور اشراق اور چاشت تو کیا پڑھے گا بیچارہ. لیکن اتنا ضرور ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کا اور چاشت کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، مطلب ہے کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جسم میں طاقت اور قوت نہ رہنے کی وجہ سے ان اعمال کی بجا آوری اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے وہ سارے اعمال کا ثواب لکھتے ہیں. اگرچہ وہ بستر پر پڑا ہے، تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اشراق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھتا تھا جوانی میں، اللہ نے جب قوت اور طاقت دی تھی اس کا اہتمام کرتا تھا، تو اب بڑھاپے میں نہ پڑھنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں اشراق اور چاشت کا ثواب لکھا جائے گا، روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. تو جو اسفل سافلین کی وجہ سے جو محروم ہو جاتا تھا، وہ محرومیت اس کی نہیں. ایک آدمی اپنی جوانی کے زمانے کے اندر مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، کبھی اس نے اس میں کمی نہیں کی، ہمیشہ پورے اہتمام کے ساتھ، لیکن اب بڑھاپے میں طاقت نہیں رہی اور چلنے کی طاقت نہ رہنے کی وجہ سے مسجد میں جانے سے معذور اور مجبور ہو گیا، گھر میں ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے جوانی کے اندر وہ مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھتا تھا اور جو ثواب دیا کرتے تھے گھر میں رہنے کے باوجود، اللہ وہی ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. یہ اسفل سافلین میں نہ ہونے کی ایک توجیہ تو گویا یہ کی گئی ہے اس کے اندر. اور یہ دوسری گویا دیکھیے دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب آدمی جوانی کے زمانے میں جو آدمی صاحب ایمان ہے اور نیک اعمال کا اہتمام کیا ہے، تو بڑھاپے میں اس کو بھی جیسا کہ ابھی کہا میں نے، اس کے اعضا بھی جو ہے قوا بھی ختم ہو جائیں گے، اس کی جوانی بھی ڈھل جائے گی، قوتیں ختم ہو جائے گی، اور بڑھاپے کے جو عوارض ہیں اس کو بھی پیش آئیں گے، لیکن ان بڑھاپے کے عوارض کو برداشت کرنا اور ان کو سہار لینا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اس ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت کی وجہ سے. اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، تو ظاہر ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ جب بوڑھا ہوگا تو اس کو تو آخرت کا ایمان ہے ہی نہیں، آخرت کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، آئندہ اس کو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھتا ہے کہ میری تو لٹیا ہی ڈوب گئی، اب کچھ نہیں، آئندہ میرے لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنے مستقبل کو تاریخ سے تاریخ سمجھتا ہے. یا ایمان والا ہے لیکن نیک اعمال کا اہتمام نہیں کیا تھا، فسق و فجور میں اپنی زندگی گزاری تھی، تو اس صورت میں جب وہ بڑھاپے میں جائے گا تو ایک طرف تو بڑھاپے کی وہ جو عوارضات ہیں، تکلیفیں ہیں وہ، اور دوسری طرف ایمان والا ہونے کی وجہ سے آخرت کا عقیدہ تو ہے لیکن وہ کہے اب تو موت کا وقت آ گیا, مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اب میرا کیا ہوگا. دوہری تکلیف اس کو ہوگی, ایک تو بڑھاپے کا واردات بھی ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جا کر جواب دہی کا جو احساس ہے اس احساس کی وجہ سے جو ایک اس کو مستقل پریشانی لاحق ہے وہ ایک الگ ہے اس کی وجہ سے. تو اب گویا یہ صاحب ایمان, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب ایمان اور نیک اعمال والا ہونے کی وجہ سے بڑھاپا نہیں آیا, لیکن بڑھاپے کے ان عوارض کا سہنا اور برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے. جوانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اپنا جو تعلق مضبوط کیا تھا, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ مضبوط تعلق بڑھاپے میں اس کے کام آتا ہے, اور جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا, وہ اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں نیک اعمال کی توفیق دی تھی, میں اچھے اعمال کرتا رہا اور اب اس بڑھاپے میں بھلے مجھے اس کی طاقت نہیں رہی لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھے ان اعمال کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا, تو اس کے لیے ایک تسلی ہے. اور تیسری وجہ جو ہے اس کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھائی دیکھیے کافر ہے, ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اور اسی طرح فاسق و فاجر ہے, حلال حرام کا کی جو ہے تمیز نہیں, اس کا فکر نہیں کرتا ہے, تو اس کی زندگی میں پھر وہ سکون نہیں ہے جو اس جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری تھی, اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں اس کی طبیعت میں اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جو سکون حاصل ہوتا ہے, چنانچہ وہ اس کا بڑھاپا جو ہوتا ہے یہ مومن کا نیک اعمال کرنے والے کا بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ یوں سمجھتا ہے کہ اگرچہ میری عمر کا یہ آخری حصہ جو ہے وہ ارذل عمر ہے, نکما حصہ ہے, لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ کے اس فیصلے پر دل سے راضی رہتا ہے, عملی طور پر بھی اور زبان سے بھی ہر وقت جو ہے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر, اللہ کا شکر, اللہ کی طرف رجوع اور انابت, اس کی زبان ذکر اللہ سے کبھی خالی نہیں ہوتی, چونکہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزاری تھی, اس کی وجہ سے اس کا بڑھاپا وہ نہیں ہوتا جو کفار یا فساق و فجار کا ایک تکلیف دہ بڑھاپا تھا, بلکہ اس کا جو بڑھاپا پرسکون, بلکہ اس بڑھاپے میں بھی ان عوارض اور تکلیفوں کی وجہ سے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دیں گے, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چوبتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے, گویا اس کو امید ہے یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں زندگی کا, بھلے اس میں مجھے تکلیف ہے میری یہ تکلیف بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور پھر اس زندگی کے بعد آئندہ جو زندگی آنے والی ہے ابدی زندگی لازوال زندگی, اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے نعمتیں ملے گی وہ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جاتی ہے, جیسا اگلی مجلس میں بتایا تھا صحت ہے چند دنوں کے لیے ہے پھر وہ بیماری سے بدل جاتی ہے, جوانی ہے چند دنوں کے لیے ہے پھر بڑھاپا آتا ہے جوانی رخصت ہوتی ہے, اور بھی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ وہ وقتی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی, تو بہرحال یہ اس تصور کی وجہ سے اس کی یہ بڑھاپے والی زندگی بھی کیسی گزرتی ہے, پرسکون, کوئی اس کو پوچھتا ہے تو وہ کبھی شکوا شکایت نہیں کرے گا, روئے گا دھوئے گا نہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے میں بہت اچھا ہوں, اس حالت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دعاؤں میں مشغول رہتا ہے, اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی اس کو توفیق ہوتی ہے, اور اس کی ان نیکی کی وجہ سے اس عمر میں اہل خاندان بھی اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, کون سا عزت کا خدمت کا, گویا اس بیکاری کے زمانے میں بھی وہ بابرکت بن جاتا ہے, حرکت کی تا ہے نہیں لیکن برکت ہے, لوگ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں بے حرکت ہونے کے باوجود, یہ گویا نتیجہ نکلا کس کا, ایمان اور اعمال صالحہ کا. گویا اس ان وجوہات کی وجہ سے اس کا یہ جو بڑھاپا ہے کون سا مومن کا اور عمل صالح کرنے والے کا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے, تو گویا اس طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر بڑھاپا نہیں آتا, آتا ہے لیکن ان کے بڑھاپے کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کفار یا فساق و فجار کے بڑھاپوں کے اندر ہوا کرتی ہے. اس معنی کر کے اس کا جو ہے حال دوسرے لوگوں کے حال سے الگ اور ممتاز ہے. یہ وہ اسفل السافلین سے اس کو تعبیر نہیں کریں گے, وہ اچھی حالت کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آئندہ ایسا اجر اور ثواب اور اچھی نعمتیں ملنے کی امید ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے آگے پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین, کہ اب بتاؤ کہ یہ آخرت کے دن اور اس کی جزا اور سزا کو جھٹلانے کے لیے تم کو کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمام نیک اور بد انسان سب کو پیدا کیے ہیں اللہ نے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال جو ہے نیک اور بد دونوں کو ایک صف میں نہیں رکھے گا. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جزا و سزا کا قانون ہے اس کے پیش نظر جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی, اللہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے وفاداری کا معاملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازیں گے. اور جنہوں نے جو ہے نافرمانیاں کی تھی, اللہ سے غداری کا, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا معاملہ کیا تھا, اللہ وہ سزا بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کی سزا تو یا بدلہ تو ملنا ہی ہے. بہرحال اب یہ ساری اللہ کون سی چیز ہے تو جو تم کو آخرت کی جزا و سزا کے ماننے پر سے انکار کرواتی ہے, جھٹلانے پر ابھارتی ہے, یعنی تم کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر آگے آخر میں سوال کیا علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے معمولی حاکموں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے وفاداروں اور بے وفاؤں, غداروں اور فرما برداروں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتے. فرما برداروں کو جو ہے انعامات سے نوازتے ہیں اور جو نافرمان اور غدار ہوتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو تمام حاکموں سے بڑھ کر کے حاکم ہے. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی, وفاداری کا معاملہ کیا پوری زندگی, اور جو ہے اللہ کے حکموں کو بجا لایا, اس کی کبھی نافرمانی نہیں کی, تو بھلا اس کو اور جو نافرمان رہے غدار رہے اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک صف میں کیسے کھڑا کریں گے؟ دونوں کا بدلہ حقیقت یہ ہے کہ وفاداروں کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے اور جو غدار ہیں نافرمان ہیں ان کو سزا دیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال اس کا ہر مومن کو استعزاز رہنا چاہیے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما کر ثم رددنا اسفل سافلین ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زوانی کے اندر یہ سب کچھ جو ہے صلاحیتیں ہم نے عطا فرمائی ہے, خوبصورتی ہے, خوب شکلی ہے, عقل و شعور ہے, اور جو ہے سارے کام کرنے کی بڑی بڑی تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, چند روزہ ہے. اس چند روزہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لو اور اس کے ذریعے سے آخرت کے لیے تیاری کر لو تاکہ وہاں یہ کام آوے. اور جو یہاں الا الذین آمنوا کہہ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے حق میں پھر یہ بڑھاپا جو ہے وہ اسفل السافلین کا سبب نہیں بنتا, بلکہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی جوانی اور جو ہے صلاحیتوں کو اور اپنی قوا کو جیسا عطا فرمایا ہے اس صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطمار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آستہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی اے اللہ تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں اے اللہ امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ کشمیری بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں اور جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما اور ان کاموں کے مناسب اسباب و وسائل بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اے اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما, اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے اعمال خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو صلاحیتیں, جو قوا, جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں, اللہ ان تمام کو تیرے دین, علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.